کہ جو بیچارہ ساری اپنی زندگی اس نے وقف کر رکھی ہے نفع پہنچا رہا, نقصان بیچارہ پہنچاتا رہا. جیسے گائے ہے, بھینس ہے, بکری ہے, گائے بھینس بکری ساری عمر اس کا کام یہ ہے کہ انسان کی خدمت پہ لگی ہوئی, دودھ اس کو پلا رہی, اور اگر ضرورت پیش آ جائے تو اپنی جان دے کر اس کے کام و دہن کی لذت کا سامان پیدا کر رہے, خود ذبح ہو کے اور اس کے لذت کا سامان پیدا کر رہی ہے کہ یہ لذت کے ساتھ کھانا کھا لے, نفع پہنچا اور نقصان کوئی پہنچاتی نہیں بیچاری. کبھی ہار کے کھا جائے آدمی کو, یہ کبھی کسی گائے بھینس بکری نے ایسا نہیں کیا کہ کسی کو پھاڑ کے کھا جائے. یعنی ہمارے یہاں کی گائے بھینس کی بات ہو رہی ہے, افریقہ میں ہوتی ہے ایک بھینس, وہ انسان کو چھوڑتی نہیں, وہ درندوں کی قسم ہے. لیکن ہمارے یہاں کے جو یہ جانور ہے, یہ تو دودھ دینے والے ہیں بےچارے, اپنی ساری زندگی تمہارے لیے وقت کر رکھی ہے فائدہ پہنچانے کے, نقصان کوئی پہنچا دیا. ایک وہ قسم ہے جانور کی کہ جس کا مقصد ہے زندگی نقصان پہنچانا, جیسے درندے, سانپ بچھو. سانپ بچھو جب آئے گا تو اس کے سائز میں یہ ہے کہ وہ نقصان پہنچائے گا کسی نہ کسی طرح. کہتے ہیں کہ کہیں دریا میں وہ سیلاب آ گیا, طوفان آ گیا, تو وہ بچھو کا ڈوبتا جا رہا تھا, بیچ میں آ گیا کچھوا, تو وہ ڈوب رہا تھا, اس نے کچھوے نے اس کو کہا کہ تم میرے اس پہ سوار ہو جا پشت کے اوپر تاکہ تجھے بچا لوں. وہ پشت پہ سوار ہو گیا. اب جو چلا کچھوا اس کو لے کے, تو وہ ٹھک ٹک کر کے اس نے ڈنک لگانے مارنا شروع کیا. بھائی یہ کیا کھٹکٹ, کہ جی یہ میری طبیعت میں داخل ہے, مجھے اس کے بغیر چین نہیں آتا, جہاں بھی جاؤں گا تو یہ ڈنک ضرور ماروں گا. تو اس نے کہا اچھا, ذرا آگے بڑھا, اس نے جا کے غوطہ لگایا. غوطہ لگایا تو اس نے بھائی یہ کیا, کہ لے یہ میری فریش میں داخل, مجھے اس کے بغیر چین نہیں آتا. تو کتنے جانور ایسے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیے کہ جو تکلیف پہنچاتے ہیں, راحت کوئی نہیں, کسی سانپ سے بچھو سے راحت نہیں پہنچتی, تکلیف ہی پہنچے گی. اور ایک قسم جانوروں کی وہ ہے کہ کچھ تھوڑا بہت تکلیف بھی پہنچا دیتے ہیں, راحت بھی مل جاتی ہے, کبھی تکلیف پہنچا دیں گے کبھی راحت مل جائے گی. تو امام غزالی وغیرہ فرماتے ہیں کہ ذرا کبھی کبھی یہ سوچا کرو کہ تم کون سی قسم میں داخل, ان حیوانات کی ان قسموں میں سے کون سی قسم میں تم داخل ہو. تمہاری ذات سے دوسری اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو نفع پہنچ رہا ہے کہ نقصان پہنچ رہا ہے, فائدہ ہو رہا ہے کہ ارے کوشش تو اس بات کی کرو کہ اگر اور کچھ نہیں تو کم سے کم گائے بھینس ہی بن جاؤ, اور سفل مخلوقات کو درکنار کم سے کم اتنا ہی بن جاؤ کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے, راحت ہی پہنچے گا. یہ ہے النصیحہ, یہ ہے نفلی عبادت, افضل ترین نفلی عبادت کہ میری ذات سے کسی کو نفل کو تکلیف نہ پہنچے. ایثار, نصیحت کا ایک لازمی حصہ ہے ایثار, یعنی اپنی قربانی دے دے اپنے فائدے کی اور دوسرے کو فائدہ پہنچے. اور یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی رحمت سے یہ صفت ہمیں آپ کو عطا فرما دیں, تو یہ ایثار میں اللہ تعالیٰ نے لذت اتنی بڑی رکھی ہے. یعنی اور باتیں جو ثواب اور اجر کی باتیں ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے لذت اتنی بڑی رکھی ہے, اگر یہ لذت ہمیں آپ کو محسوس ہونے لگے کہ جب آدمی محسوس کرتا ہے کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے یہ توفیق دی کہ یہ تکلیف میں نے اٹھائی, لیکن میرے ایک بھائی کے چہرے پر اس کی وجہ سے مسکراہٹ آ گئی, اس کی جو لذت ہے اس کے آگے ہزار لذتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ لذت ہم سب کو عطا فرمائے, ایثار کی لذت. اور ہمارے جتنے بزرگ گزرے ہیں انہوں نے اس کی مثالیں پائی, کسی بات سے فرمایا حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں جنت کے بیچوں بیچ گھر دلوانے کا ذمہ دار ہوں اس شخص کو جو جھگڑا چھوڑ دے باوجود حق پر ہونے. حق پر تھا, اگر چاہتا تو جھگڑ سکتا تھا, حق وصول کر سکتا تھا, لیکن محض اس وجہ سے کہ بھائی کیا جھگڑوں چھوڑ دے, تو فرماتے ہیں میں ذمہ دار ہوں جنت کے بیچوں بیچ گھر دلوانے کا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کی مخلوق کے ساتھ ایثار کرا. ارے بھائی یہ سب حدیث قدسی کی بات سنا رہا ہوں, یعنی کوئی گھڑی ہوئی بات نہیں ہے کہ یہ خدمت خلق اور دوسرے لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا یہ دین کا اتنا بڑا اعظم حصہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے بڑی نفلی عبادت کچھ نہیں. اسی واسطے مولانا فرماتے ہیں کہ زکس بھی ہو سجادہ ہو درک نہیں طریقہ بجو خدمت خلق نہیں. تم نے نام رکھا تصور اس کا کہ تسبیح اور مسلح اور گدڑی. مولانا فرما رہے ہیں ارے یہ تصور تسبیح سے اور مسلح سے اور گدڑی سے حاصل نہیں ہوتا, طریقت وجود خدمت خلق نہیں. طریقت جو ہے تصور وہ خدمت خلق سے حاصل ہوتی ہے, اللہ کے مخلوق کی معلوم ان کی خدمت. اللہ کیا میرے حضرت فرمایا کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی باتیں تو اللہ تعالیٰ نے سننے کی توفیق دے دی, اللہ تعالیٰ اس پر عمل بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائی. حضرت بات فرمایا کہ کیسے کہ ارے بھائی یہ سارا جھگڑا جو ہے اس دنیا میں جس کی وجہ سے انسان ہر وقت پریشان ہوتا رہتا ہے, یہ سارا جھگڑا یہ ہے کہ اپنے واسطے تم نے مختلف قسم کے منصب تجویز کر رکھے. میں یہ بن جاؤں, میں وہ بن جاؤں, میری لوگ عزت کریں, یہ کریں, وہ کریں. ارے تمہیں میں ایک ایسا منصب بتاتا ہوں کہ وہ منصب اگر تم حاصل کرو تو اس کا حاصل کرنا اختیار میں ہے, کوئی تم سے چھینے گا نہیں, کوئی تم پر اس کی وجہ سے حسد نہیں کرے گا, کوئی تمہیں اس سے معذور نہیں کر سکتا. وہ سب دنیا کے منصبوں کا حال یہ ہے کہ اول تو حاصل کرنا اختیار میں نہیں. وہ چاہے کہ میں وزیر اعظم بن جاؤں, اختیار میں ہے کہ وزیر اعظم بن جائے. یہ اس طوفان بدتمیزی میں پہلے داخل ہو اور اس کے اندر داخل ہو کر اپنی جان مال آبرو کو خطرے میں ڈالے, پھر بھی یقین نہیں, اور ہو بھی گیا تو ہر وقت دھڑکا کہ خدا نے کون کرسی پیچھے نیچے سے کھینچ لے اور کس وقت کھینچ لے, اور اس کے معذور ہونے کا اندیشہ. اور جب تک ہے تو سب چیز حسد کی نگاہ اس کی طرف لگی ہوئی کہ یہ کیوں چڑھ گیا, میں کیوں نہیں پہنچا. تو حسد اس سے ہو رہا ہے, معذور کرنے کی ہر اس کی فکر میں. حضرت فرماتے ہیں ارے بھائی ایسا منصب لے کے کیا کرو گے جس کو حاصل کرنے کے لیے اتنے پاپڑ بیلنے پڑے اور پھر بھی اپنے اختیار کریں, جب چاہ پتہ نہیں کھڑے جانے کب نکل جائے اور لوگ حسد ادا کریں. ارے ایسا منصب اختیار کرو کہ جو اپنے اختیار میں ہے, اور اختیار میں ہونے کے بعد کوئی تمہیں اس سے معذور نہیں کر سکتا, کوئی اس پر حسد نہیں کر سکتا. وہ منصب کیا ہے؟ فرمایا خادم بن جاؤ, خدمت کرو. یہ کہو کہ میں تو خادم ہوں. کہاں کا خادم؟ ارے اپنے گھر والوں کا خادم, اپنے دوستوں کا خادم, اپنے بڑوں کا خادم, اپنے برابر کے لوگوں کا خادم, اپنے دوست اور عزیزوں کا خادم, میں تو خادم ہوں. یہ خادم کا منصب اختیار کرنا اپنے اختیار میں ہے, اور کوئی تم سے حسد نہیں کرے گا کہ بھائی یہ خادم کیوں بن گیا, اور کوئی تمہیں پکڑ کے تمہارا ہاتھ کھینچے گا نہیں کہ اس منصب سے اس کو نکال دو, وہ تو خود بنا ہوا ہے, خادم خدمت کر رہا ہے. تو یہ منصب اختیار کر لو, جب یہ منصب اختیار کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہی منصب, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ منصب ہے جو فرما رہے میں اس سے محبت کرنے لگا. اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت سے ہم سب کو عطا فرما دے گا. ہمارے بچے فرماتے ہیں ارے یوں سمجھو کہ میں چھوٹوں کا بھی خادم ہوں, اپنی اولاد کا بھی خادم ہوں, اپنے بچوں کا بھی خادم ہوں, اپنے شاگردوں کا بھی خادم ہوں. ہاں خدمت کے طریقے مختلف ہوتے ہیں, ہر ایک کی خدمت کا طریقہ ایک تو نہیں ہوتا. کسی کی خدمت کسی طرح کی جاتی ہے, کسی کی اور طرح کی جاتی ہے. بڑا ہے کوئی, استاد ہے, باپ ہے, اس کی خدمت اس طرح کی جاتی ہے کہ اس کی جسمانی خدمت کر رہے ہیں, اس کے باہر پاؤں دبا رہے ہیں, اور چھوٹے کی خدمت جو ہے اس کے اور طریقے ہیں, اس کی تربیت کرنا, اس کی تعلیم دینا, اس کو اس کے لیے ذرائع روزگار فراہم کرنا, یہ سب خدمت ہے. تو اپنے آپ کو خادم سمجھو ہر آن ہر لمحے کہ میں کسی نہ کسی کی خدمت کر رہا ہوں. تو یہ منصب اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا عطا فرما دیں گے تو اس سے یہ نصیحت جو فرما رہے ہیں کہ نصیحت جو ہے سب سے اعلیٰ ترین عبادت ہے, اس سے مراد ہے یہ نصیحت خدمت خلق. جب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ خدمت خلق اللہ یہ سب سے اعلیٰ ترین عبادت ہے, تو اسی میں یہ سمجھ لیجئے کہ جو اردو والی نصیحت ہے نا, اردو میں جو کہتے ہیں نصیحت کی یعنی کسی اچھے اچھائی کا کی تاکید, یہ اس بڑی نصیحت کا چھوٹا سا حصہ ہے. یعنی اسی خیر خائی کا ایک شعبہ یہ بھی ہے کہ کسی شخص کے اندر کوئی چیز دیکھی تو اس کو بتا دیا کہ بھائی یہ بات آپ کی اس طرح نہیں, اس طرح کر لیں تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا. یہ تو یہیں سے یہ بات نکل آئی کہ اگر کسی کو کسی غلطی میں انسان مبتلا دیکھے تو خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو بتایا. لیکن لفظ ہی اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ بتائے اس انداز میں جس میں درد مندی ہو، دل سوزی ہو، خیر خواہی ہو، لڑائی جھگڑا نہ ہو، ذلیل کرنا نہ ہو، رسوا کرنا نہ ہو، بلکہ اس کو محبت کے ساتھ کہ یہ اس بیچارے کو یہ تکلیف ہو رہی ہے، یہ تکلیف اس کی دور ہو رہی ہے. وہ بیماری ہے، کوئی اگر کوئی گناہ میں اترا بیماری ہے، وہ ترک کھانے والا ترک کھانے کا مقام ہے، تو اس کو محبت سے، نرمی سے، ہمدردی سے سمجھو. اس کی مثال جو سمجھو کہ ایک آدمی بیٹھا ہے اور اس کے جسم کے اوپر ایک کیڑا چڑھ گیا بیٹھے بیٹھے، تو جو بھی پاس بیٹھا ہو اس کا کیا فرض بنتا ہے؟ اگر اس کو پتا نہیں ہے کہ میرے جسم پہ کیڑا چڑھ رہا ہے تو اس کا فرض یہ ہے کہ اول تو ہاتھ سے اس کو ہٹا دے، خود نہیں ہٹا سکتا تو اس کو بتا دے کہ بھائی آپ کے یہ کیڑا چڑھ رہا ہے، اس کو نکال. لیکن کیا اس کے ماں کیا کوئی عقل مند آدمی ایسا کر سکتا ہے کہ چونکہ کیڑا چڑھ رہا ہے اس کے جسم پر لہٰذا اس کو ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دے کہ تمہارے جسم کے اوپر کیڑا چڑھ رہا ہے؟ بلکہ اس کو محبت سے، پیار سے، نرمی سے، ہمدردی سے سمجھائے گا. تو نصیحت جس چیز کا نام ہے کہ کسی کو اچھی بات بتا دینا، اس کے اندر خیر خواہی ہونی ضروری ہے. خیر خواہی ہوگی تو انشاءاللہ وہ کبھی رائے گا نہیں جائے، کم از کم فتنہ پیدا نہیں جائے. فتنے پیدا ہوتے ہیں لڑائی جھگڑے سے، فتنے پیدا ہوتے ہیں سختی سے، تشدد سے، اور ایسا طریقہ اختیار کرنے سے جو دوسرے کی دل آزاری کا سبب ہو، رسوائی کا سبب ہو. حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے. کہ جیسے ایک آدمی اگر اس کے جسم پر یا چہرے پر کوئی داغ لگ گیا فرض کرو، تو آئینے کے سامنے کھڑا ہوگا تو وہ داغ نظر آ جائے گا، اس کو دور کرنے کا اس کے لیے راستہ پیدا ہو جائے گا. تو مومن، ہر مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے، یعنی خود اگر اپنی غلطی کا احساس نہیں ہو رہا تو دوسرا مومن اس کو بتا دے کہ یہ غلط ہے، اس کو دور کر. تو ہمارے حضرت حکیم الامت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی تفسیر میں، اس حدیث کی تفسیر میں ایک بڑی پیاری بات ہونا چاہتے ہیں کہ حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آئینے سے تشبیہ دی مسلمان، کہ مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے آئینہ ہوتا ہے. اس آئینہ ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ دیکھو آئینے کی ذرا صفت دیکھو کہ آئینہ ہمیشہ عیب اس شخص کو آپ بتاتا ہے جو اس کے سامنے کھڑا ہو. آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، جو آدمی کھڑا ہے اس کا عیب آئینہ بتا دے گا کہ تمہارے اندر یہ عیب ہے، اسی کو بتائے گا، دوسرے سے گاتا نہیں پھرتا آئینہ کہ دیکھو بڑا یہ عیب ہے، اسی شخص کو بتائے گا جو اس کے سامنے کھڑا ہو. تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس تشبیہ میں اشارہ اس طرف بھی ہے کہ مومن اگر دوسرے کا عیب دیکھے تو اس کا تقاضا یہ ہے ایمان کا کہ اسی کو بتائے جس میں عیب ہے. یہ نہیں کہ دوسرے کی جگہ دوسرے کا میں گاتا پھر رہا ہے کہ بھائی فلاں کے اندر تو یہ عیب ہے، فلاں کے اندر یہ کمزوری ہے، فلاں کے اندر یہ خرابی ہے، اس کو بتا رہی ہے ساری دنیا میں گاتا پھر رہا. اس کا نتیجہ یہ کہ غیبتیں ہو رہی ہیں، دل آزاریاں ہو رہی ہیں، لڑائی جھگڑے پڑ رہے ہیں، عداوتیں پیدا ہو. اسی کو بتا دیتا تنہائی میں کہ بھائی میں نے یہ بات دیکھی تھی اور یہ بات اس سے یہ آپ کے خیال نشان نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، اس کو اس طریقے سے بدل دیجیے. تو وہی کام دعوت بن جاتی، امر بالمعروف ہو جاتا، نہی عن المنکر ہو جاتا، بڑا عظیم ثواب کا کام تھا، مومن کے ایمان کی نشانی. لیکن اس کو خراب اس طرح کر دیا کہ ساری دنیا میں گا دیتا. تو ایک تو دوسروں سے مت پاؤ، جس کا آئے گا اسی کو بتاؤ. دیکھو آج کل ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، اس کو تو بتایا نہیں جاتا جس کا عیب ہے کہ بھائی مجھے تمہاری یہ بات ناگوار گزری یا یہ بات تھوڑا اچھی نہیں تھی، اس سے تو بتایا نہیں. اور مجلسیں ہو رہی ہیں، مجلسوں میں ذکر ہو رہا ہے، ارے صاحب فلاں تو یہ ہوتا ہے، فلاں جگہ تو یہ ہوتا ہے، ان صاحب کے یہاں تو یہ ہے. تو مجلسوں کے اندر ذکر و فکر ہے اور اس شخص سے نہیں بتایا جاتا. اور اگر کسی کو بتانے کی توفیق ہو بھی جاتی ہے تو بتانے کا ڈھنگ نہیں آتا. ایسے ڈھنگ سے بتایا کہ اس کا دل ٹوٹ گیا، اس کی رسوائی ہو گئی، وہ اس کو برا لگ گیا. ایسے ڈھنگ سے بتایا، ارے بھائی یہ دعوت اور تبلیغ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میرے والد ماجد صلی اللہ تعالیٰ سے تو فرمایا کرتے تھے کہ یہ کوئی پتھر نہیں ہے جو اٹھا کے پھینکے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک فریضہ ہے, تو اس کو ادا کرنے کے لیے وقت تلاش کرو, موقع تلاش کرو, صحیح انداز سے پھر بات کہو تو اس وقت وہ مؤثر بھی ہوتی ہے اور فائدہ مند ہوتی ہے, ورنہ نقصان دہ ہو جاتا ہے. حضرت شیخ الاسلام علامہ شبیر استاد عثمانی قدس اللہ تعالیٰ صدر فرمایا کرتے تھے, بڑے کام کی بات ہے یاد رکھنے کی, فرمایا کرتے تھے کہ حق بات حق نیت ہے, حق طریقے سے کہیں جائے تو کبھی بے فائدہ نہیں ہوتا. تین شرطیں, بات حق ہو, نیت حق ہو, یعنی دل میں نیت جو ہے وہ اصلاح کی ہو, رسوا کرنے کی نہ ہو, نیت حق ہو, اور طریقہ حق ہو, یعنی ایسے انداز سے کہی جائے کہ جو دل آزاری جس میں کم سے کم ہو. تو فرمایا کبھی فتنہ پیدا نہیں کرتی, کچھ نہ کچھ فائدہ ہی دے جاتی. جہاں کہیں دیکھو جہاں حق بات کہنے سے فتنہ ہو رہا ہے تو سمجھ لو کہ ان میں سے کوئی ایک چیز مقصود ہے, یا تو بات حق نہیں تھی, یا نیت حق نہیں تھی, یا طریقہ حق نہیں تھا. اگر یہ تین باتیں ہوتی تو کبھی فتنہ پیدا نہیں, کیونکہ قرآن کریم فرمایا وذکر فإن الذکر اثر قبل نہیں, نصیحت کرو, نصیحت جو ہے وہ مومنین کو فائدہ پہنچتا ہے. تو اس واسطے ہمیشہ اس بات کا دھیان کرو کہ صحیح وقت کا انتخاب کرو, صحیح جگہ کا انتخاب کرو, صحیح طریقہ کا انتخاب کرو. بات کہنے کے لیے ہمارے بزرگ ہیں بڑا صحیح خاص صاحب مدد اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے, آپ تبلیغی جماعت کے مشہور بزرگ ہیں, وہ سنا رہے تھے کہ ایک مرتبہ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب جو جماعت کے بانی ماشاء اللہ, تو ان کے خدمت میں ایک صاحب آیا کرتے تھے, بہت دن تک آنا جانا رہا, مناسبت کی ہو گئی تھی. تو اس وقت جب وہ بہت دن ہو گئے تو ایک دن مولانا الیاس صاحب نے ان سے کہا کہ بھائی ہمارا دل چاہتا ہے کہ آپ داڑھی رکھ لو. وہ صاحب کچھ شرمندہ ہو گئے اس بات سے, اور شرمندہ ہو کر پھر اس کے بعد آئے نہیں, آنے ہی چھوڑ دی. تو حضرت نے ایک دن فرمایا کہ بھائی وہ صاحب آیا کرتے تھے اب نظر نہیں آتے, پتہ نہیں کہاں چلے گئے. لوگوں صاحب وہ اس کے بعد سے ان کو بتائی شرمندگی ہوئی کہ پھر آنے ہی چھوڑ دیا. تو انہوں نے کہا بھائی اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے, مجھ سے بڑی سر غلطی ہو. کیا غلطی ہو؟ غلطی یہ ہو گئی, کہنے لگے کہ کچے توے پہ میں نے روٹی ڈال دی, کچے توے پر روٹی ڈال دی, ابھی توا گرم ہوا نہیں تھا اور اس سے پہلے روٹی ڈال دی تو وہ بنی نہیں, پکی نہیں. مقصد یہ کہ صحیح وقت کا میں نے انتخاب نہیں کیا اور اس کے نتیجے میں یہ نقصان ہوا. تو بعض اوقات کسی بات کو کہنے کے لیے مدت تک انتظار کرنا پڑتا ہے کہ اس وقت یہ بات مؤثر ہوگی, کب لوہا گرم ہوگا کہ اس پر ضرب لگے تو نتیجہ ظاہر ہو جائے. بے وقت, بے طرح, بے مقصد بات کہنے سے کچھ حاصل نہیں. میرے والد والد سے فرمایا کہتے ہیں پتھر نہیں ہے جو اٹھا کے پھینک دیا, اس کو وقت دیکھو, موقع دیکھو, اور اس کے بعد بات کرو. جب آدمی اس طرح کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں تاثیر بھی پیدا کرتا, تاثیر پیدا. ہمارے حضرت مولانا قدس اللہ تعالیٰ سرو دار الدیوبند کے بانی, ان کا قصہ لکھا ہے کہ ایک ایسے حساب سے اسی طریقے سے آزاد منشتے تھے, حضرت کے پاس آیا جایا کرتے تھے, حضرت بھی ان سے بات محبت کا معاملہ کرتے تھے, کرتے کرتے لباس ان کا وہ انگریزی لباس پہنتے تھے, اور حضرت دانا بھی ہوتے سیدھے سادھے بزرگ یعنی لنگی پہننے والے, مگر حضرت سے محبت ہی آتے جاتے تھے. بہت دن ہو گئے کبھی زبان سے کہا بھی نہیں کہ تمہارا لباس کیسا ہے تمہاری داڑھی کیسا. جب کافی دن گزر گئے تو ایک دن فرمانے لگے حضرت ان سے, بھائی ہمارا آپ کا ہو گیا دوستانہ بہت پرانا, اور اس دوستانے میں دل یوں چاہتا ہے کہ دونوں ایک جیسے ہوں, یہ کوئی اچھا نہیں لگتا کہ ہم دو دوست ہیں اور دونوں کا لباس وغیرہ مختلف ہے. تو بھائی ایسا کرو کہ ایک اپنا جیسا لباس ہمیں بھی لا, تو ہم یہ آئندہ یہ جیسا لباس پہنتے ہیں, تو تاکہ ہم دونوں دوستوں کا لباس ایک جیسا ہو. بس انہوں نے کہا حضرت میں آپ کو کیا لباس لا دوں, خدا کے لیے اپنا جیسا ایک مجھے بھی عطا فرما دیا. وہ دن اور اس کے بعد ہے وہ سب چھوٹ. تو وقت, موقع یہ بھی دیکھنا ہے, اور نیت سب سے بڑی بات, کہ نیت اصلاح کی ہو, یہ خیال ہو کہ اس کے اندر سے یہ خرابی دور ہو جائے, اس کے اندر سے یہ خرابی نکل جائے, یہ فکر ہو, تو پھر ہوتا ہے. حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے, ایک دن جا رہے تھے قرآب کے کنارے, تو ایک بڑے میاں کو دیکھا کہ وہ وضو کر رہے ہیں غلط سلط, غلط طریقے سے وضو کر. اب امر بالمعروف کا تقاضا یہ ہے کہ بتایا جائے کہ بھئی طریقہ صحیح نہیں ہے, اور دوسری طرف وہ عمر میں بڑے تو ان کو بتانا بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ بے ادبی ہو. تو دونوں نے کہا کہ ان سے بڑے میاں سے کہ حضرت ہماری ایک ضرورت ہے, اگر آپ پوری کر دیں تو بڑی مہربانی. انہوں نے کہا کیا؟ کہ جی ہمیں وضو کا صحیح طریقہ ذرا سیکھنا, تو ہم ذرا آپ کے سامنے وضو کرتے ہیں تو ذرا آپ غور سے دیکھیے, اس میں اگر کوئی غلطی ہو تو ذرا بتائیے کہ کہیں کوئی غلطی تو نہیں ہوئی. تو وضو کرنے بیٹھے اور اس وضو میں وہ جو غلطی اس انہوں نے کی تھی اس کی اصلاح کر دی, اور اصلاح کر کے کہا کہ اب بتائیے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی. تو اس پر انہوں نے کہا کہ بھائی تم سے کیا غلطی ہوتی, مجھ سے غلطی ہوئی تھی اور تم نے تو صحیح طرح وضو. تو طریقہ اللہ اور سنیے, بات آگے چل لمبی ہو جاتی ہے لیکن سارے واقعات سبق آموز ہیں. ایک نوجوان آئے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت, اللہ کیا عجیب بات ہے. ایک نوجوان آئے, آ کر کہنے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یا رسول اللہ میں اور تو آپ کی ساری باتیں مانتا ہوں, کوشش کرتا ہوں اس پر عمل کرنے کی, باقی میرے اندر ایک خواہش ہے اس کی آپ مجھے اجازت دیجیے پورا کرنے. کیا؟ اللہ بچائے. فرمایا کہ انہوں نے عرض کیا کہ اصل میں مجھے بدکاری, یعنی جنسی بدکاری, زنا, اس کا ایسا ہے کہ طبیعت میں اس کا بہت تقاضا ہوتا ہے اور اس کی آپ مجھے اجازت, اندازہ لگائیے جس سے بات کی جا رہی ہے, جس کی عفت و عصمت پر جبریل و میکائیل قربان, ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ مجھے زنا کی اجازت. نوجوان ہے اور کوئی ہوتا تو ڈانٹ ڈپٹ کرتا. سرکار دو عالم صاحب نے فرمایا کہ نوجوان ذرا قریب آؤ. بلایا, بلا کر کندھے پر ہاتھ رکھا سب تک کے ساتھ اور کہا کہ دیکھو میں تم سے ایک دو باتیں پوچھتا ہوں, تم جواب دو گے. یہ بتاؤ کہ اگر یہ عمل تمہارے گھر میں تمہاری فلاں بہن بیٹی بہن کے ساتھ ہو تمہیں کیا پسند ہوگا؟ انہیں کہا سر نہیں. کہا کہ اگر بتاؤ بیٹی کے ساتھ ہو پسند ہوگا؟ نہیں سر. ماں کے ساتھ ہو پسند ہوگا؟ نہیں یار. سارے رشتے داروں کے نام ایک ایک کر کے سرکار دوران چلے. کہا کہ یہ بتاؤ کہ جب تمہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ یہ عمل پسند نہیں تو تم دوسروں کے گھر والوں کے ساتھ کیسے کرنا چاہتے ہو؟ اس کو ذرا سوچا کرو, اس سے سوچو گے تو اس سے دل سے تمہاری یہ خرابی نکل جائے. وہ فرماتے ہیں کہ وہ دن اور آج کا دن اس کے بعد سے یہ بےخودگی کا خیال دل میں نہیں. تو بجائے اس کے کہ اس کو ڈانٹا جاتا بکتا جاتا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت اور محبت کے ساتھ معاملہ کرا. حدیث میں آتا ہے کہ عرابی آئے, آ کر مسجد میں پیشاب کر دیا, صحابہ کرام دوڑے اس کو برا بھلا کرتے ہوئے. آپ نے فرمایا کہ نہیں بھائی ڈانٹو جب تو نہیں, یہ بیچارے کا کہیں پیشاب بند نہ ہو, اس کے بجائے بعد میں اس کو. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تبلیغ میں, دعوت میں, نصیحت میں یہ تھا کہ شفقت, ہمدردی, نرمی اور خیر خواہ, اسی کو فرما رہے ہیں اللہ جل جلالہ کہ یہ نصیحت میرے لیے تمام نفلی عبادتوں سے افضل عبادت یہ نصیحت ہے, خیر خواہ. جب یہ کوئی کر لیتا ہے تو فرمایا کہ جو شخص یہ کام کر لے تو کنت قلبہ الذی یعقل بہ, جو آدمی یہ عمل کر لے نصیحت کی افضل ترین عبادت کو اپنا لے تو میں اس کا دل بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, جس سے وہ سوچتا ہے.
میں اس کا دل بن جاتا ہوں اور اس کی وہ زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے اور اس کی وہ آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اور وہ جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی دعائیں قبول کرتا ہوں اور جب مجھ سے مانگتا ہے میں اس کو دیتا ہوں مجھ سے استغفار کرتا ہے میں اس کی مغفرت کرتا ہوں. یہ عمل اگر اختیار کرے تو بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس نصیحت کی نفل عبادت پر اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.